آية نمبر 113.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت لو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اہل تقویٰ کے لیے آمادہ کی گئی ہے. ان متقین کے لیے جو خواہ آسودگی میں ہوں یا تنگی میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور جن سے کبھی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب جزا ہے. تم سے پہلے مختلف روشیں گزر چکی ہیں، پس تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو کہ تم ہی غالب رہو گے، بے شک تم مومن ہو. اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ویسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ ہے وہ ایام جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. نیز اللہ ایمان والوں کو چھانٹنا اور کافروں کو نابود کرنا چاہتا ہے. کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہے؟ اور موت کے سامنے آنے سے قبل تو تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے، سو اب وہ تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو.
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اللهم صل على محمد وآل محمد. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے۔ اور جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا اسے ہم دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کا خواہاں ہوگا اسے آخرت میں دیں گے، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بد دل ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کی دعا صرف یہی تھی، ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو تمہیں الٹا پھیر دیں گے پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے دراصل اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے اور امر رسول میں تم نے باہم اختلاف کیا اور اس کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہاری پسند کی بات فتح و نصرت بھی تمہیں دکھا دی تھی تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے اور کچھ آخرت کے خواہاں پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے حالانکہ رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے نتیجے کے طور پر اللہ نے تمہیں غم رسول کی پاداش میں غم دیا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں کوئی دکھ نہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے پھر جب اس غم کے بعد تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اونگنے لگا جبکہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کیا اس امر میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کہہ دیجئے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ جو بات اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں، اگر قیادت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے، اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر واضح کر دے، اور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ دونوں فریقوں کے مقابلے کے روز تم میں سے جو لوگ پیٹ پھیر گئے تھے، بلا شبہ ان کی اپنی بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلاف خلفهم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
ایمان والوں کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے ورنہ حقیقتاً مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور ساتھ تمہارے اعمال کا خوب مشاہدہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور اگر تم رائے خدا میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت تمہیں نصیب ہوگی وہ ان سب سے بہت بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے اے رسول یہ مہر الہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے اور اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ پس ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں، پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجات ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ مسلمانوں، جب تم پر ایک مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، جبکہ اس سے دگنی مصیبت تم فریق مخالف پر ڈال چکے ہو۔ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے روز تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ نفاق کرنے والے کون ہیں۔ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ طریقے کی جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ اس دن یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیچھے بیٹھے رہیں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے سے ٹال دو، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انہیں قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
صدق اللہ العلی العظیم۔
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرة وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات پڑھیے محمد والا جو آیات آپ لوگوں نے آج پڑھی اس کے حوالے سے کچھ مختصر سی باتیں ظاہر ہے کہ مکمل طور پر تفسیر تو اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے اور بغیر کسی تمہید کے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ویسے بھی بیان ہونی چاہیے تھیں اور اتفاق سے سورہ کے اس حصے میں کہ جو آپ کے سامنے بیان کرنے کا موقع ملا ہے اس میں ابتدا میں ہی یہ چیز آ گئی۔ ایک بہت اہم ترین مسئلہ جو آج کل کے زمانے میں میں مسلسل دیکھ رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر آج کل جو ہماری قوم آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ مسئلہ ہے وہ ہے سود کا مسئلہ۔ اتفاق سے جتنے افراد کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں زیادہ تر کیونکہ کاروبار اب اتنا وسعت اختیار کر گیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے سرمایے سے وہ کاروبار نہیں کر پا رہا ہوتا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انویسٹمنٹ کے نام پہ مختلف لوگوں سے رقم لیتا ہے اور عموماً جتنے افراد سے بھی معلوم کیا یہ معلوم چلا اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اچھے اچھے دیندار لوگوں کے درمیان یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ لیتے ہیں تو اس میں پرسنٹیج طے کرتے ہیں، اس انویسٹمنٹ پہ 15% میں آپ کو جو ہے وہ دوں گا، 10% میں آپ کو دوں گا، میں مثلاً 2% 3% دوں گا مہینے کا، تو انویسٹمنٹ لے رہے ہیں اور انویسٹمنٹ پہ ایک مخصوص پرسنٹیج انویسٹمنٹ کی وہ طے کر رہے ہیں کہ ہم دیں گے۔ یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ آپ فکس پرسنٹیج ایک انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دے دیجئے، یہ کبھی بھی کاروبار کا طریقہ نہیں ہے جو طریقہ اسلام میں سکھایا گیا ہے۔ اور اکثر افراد یہ کام کر رہے ہیں، دینی افراد جنہیں یہ شاید وہ سود سے بھاگتے ہیں، بینک میں پیسے نہیں ڈلواتے، بینک سے انٹرسٹ نہیں لیتے، لیکن انہوں نے شاید اس چیز کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک انٹرسٹ کے طریقۂ کار ہے۔ خالی بینک سے وہ فکس پرسنٹیج لینا انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو طریقۂ کار ہے کہ دوسرے سے سرمایہ لیا انویسٹمنٹ کے نام پہ اور اس کو کہا کہ آپ کو یہ اتنے پرسنٹیج دیں گے، یہ بھی سود ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور اس کے لیے دوسرے طریقے موجود ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کل ہی اتفاق سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں بھائی سے انویسٹمنٹ لینی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھیں، اور انویسٹمنٹ کا طریقۂ کار یہ ہے کہ 400,000 روپے مجھے چاہیے اور میں ان کو 15,000 یا 10,000 روپے مہینہ دوں گا۔ میں نے کہا یہ تو سود ہے، تو غلط ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ کے کیا کام ہے؟ کہا کہ دکان ہے۔ میں نے کہا آپ ایک کام کریے، دکان کا سامان خریدنے جاتے ہیں؟ کہا کہ جاتا ہوں۔ کہا ایک کام کریے، 400,000 کا سامان ان کی طرف سے خریدیے، 400,000 کا سامان ان کی طرف سے خریدیے اور ان سے خرید لیجئے 4.25 لاکھ میں، اور کہیں کہ میں آپ کو 1 مہینے بعد پیمنٹ دوں گا۔ تو یہی کام آپ جائز طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا، 400,000 کا سامان خریدا اور اس کو 4.25 لاکھ میں بیچ دیا، آپ کا فکس پروفٹ ہو گیا نا، ایک طرح سے آپ فکس چاہ رہے تھے نا، آپ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کا حساب و کتاب کریں، اس کے بارے میں دیکھیں۔ تو بہرحال طریقے ہیں، ان طریقوں کو سیکھا جائے، ان طریقوں کے مطابق اگر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فکس طریقے سے بھی آپ کا ہو سکتا ہے، رینٹ جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو طریقۂ کار موجود ہیں شرعی اعتبار سے، ان طریقۂ کار کو استعمال کیا جائے، بلا وجہ حرام اور سود کو کھا کر یہ اپنی زندگی برباد کرنا۔ اب یہاں پر ایک اور بات، آپ ترجمہ دیکھیے پہلی آیت کا، اے ایمان والوں کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو۔ اتفاق سے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف یہاں پر ایک اور اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن آیات پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو فوراً اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ پڑھا، بعض لوگوں نے کہا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام سود ہوتا ہے جس میں جو سود مرکب نہیں کہلاتا، مثلا سود کے اوپر سود نہیں چڑھ رہا ہوتا وہ جائز ہے، یہ بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور اسی آیت کو استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عام سود جو بزنس میں لیا جاتا ہے وہ الاؤڈ ہے، یہ والا الاؤڈ نہیں ہے، جو سود در سود ہوتا ہے تو اتفاق سے جب ہم کسی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن آیت کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس قرآن آیت کو دیکھا اور اس کے بعد جو ہمارے ذہن نے فیصلہ کیا وہ ہم نے لگا لیا. اگر ہمارے ذہن ہی معیار ہے تو پھر شریعت اور اللہ کے رسول کا بیان اور سنت اور وہ سارے علوم کے جن کو مجتہد پڑھ کر ایک فیصلہ بتاتا ہے وہ سارے کہاں چلے گئے؟ یعنی وہ 70 سال کیا اس نے اس قرآن آیت کو نہیں پڑھا ہے؟ 50 سال سے وہ پڑھ رہا ہے، قرآن کو دیکھ رہا ہے، احادیث کو دیکھ رہا ہے، دینی علوم کو پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ کر رہا ہے، کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن وہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسری نشانیوں کو بھی دیکھ رہا ہے. یہاں پہ اس مقصد کو وہ زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اور ہم اپنے حساب سے فیصلہ کر لیتے ہیں جب قرآن میں لکھا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. نہیں، قرآن میں لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ احادیث کیا اس کی تفاسیر نہیں ہے؟ احادیث کی طرف ہمیں رجوع نہیں کرنا چاہیے؟ پھر احادیث میں سے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ اس لیے کہ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ بہرحال غلط احادیثیں بھی بیان کی گئیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، دوسرے مسائل کے لیے. بہرحال بہت طویل ہو جائے گی یہ بات، لیکن یہ پہلی آیت میں ہی دو باتیں بہت واضح انداز میں ہمارے سامنے. ایک یہ کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کریں. اگر قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ بس اس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کر لیا. جو فروعی مسئلے ہیں، جو تخلیق کے مسئلے ہیں، اس میں بہرحال آپ نے رجوع کرنا ہے اپنے مجتہد کی جانب، یہ ذہن میں رکھیے. دوسری بات، جو گناہ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور سود کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرے، طریقہ کار شریعت کے اندر موجود ہیں، رجوع کریں، ایسے طریقوں کو دیکھیں جس کے مطابق آپ اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کر سکیں، اپنے یعنی مال کو بھی بچا سکیں، اور ساتھ ساتھ مثلاً کام بھی کر سکیں. تو بہرحال شریعت میں ایسے طریقے موجود ہیں، اس کے مطابق آپ کام کریے اور اس کو سیکھیے. اس لیے کہ خالی دین نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے، دین کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں جس کو ہم نے سیکھنا ہے، جس کو سمجھنا ہے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، بازار میں ایک مومن کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے. اچھا آپ دیکھیے اتفاق سے، اب کیونکہ جنگ احد کے بارے میں آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، یہ ایک ایسا مارکہ ہے جو مسلسل مجالس میں بیان ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیے کہ جنگ احد کے درمیان میں اس آیت کو رکھا گیا ہے، تو یہ ایک بہت اہم ترین اشارہ ہے جسے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جو جنگ احد میں مسلمانوں کا حال ہوا، کیا اس میں صرف اور صرف دنیا پرستی نہیں تھی؟ کیا مال کے پیچھے بھاگنا نہیں تھا؟ کیا یہی انسان کی کمزوریاں نہیں تھیں کہ جس جنگ بدر میں 70 کفار کو مارا گیا، مسلمان کتنے تھے؟ 313، کفار کتنے تھے؟ 1000، 3 برابر. اس کے باوجود جب مسلمان کے مقابلے میں آئے تو مسلمان کی اتنی قوت تھی کہ مسلمانوں میں سے 3 گئے اور تینوں نے جا کر اس طریقے سے پہلے مقابلہ کیا. اس کے بعد تو پھر جنگ مغلوبہ ہوئی، لیکن تینوں کے نام ملتے ہیں، امیر المومنین، جناب حارث اور جناب حمزہ، 3 ابتدا میں بھیجے گئے اور اس طریقے سے کفار کو مارا گیا کہ آپ خود سوچیے کہ 313 مسلمان ہیں، وہ 1000 کے قریب میں 70 کفاروں کو مار دیا، اس کے بعد وہ بھاگ گئے. تو کتنی مضبوطی تھی، ایمان کی مضبوطی. لیکن جنگ احد میں یہی مسلمان ہیں اور اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 70 مسلمان مارے جاتے ہیں. 70 کافروں کو مارا تھا بدر میں، یہاں 70 مسلمان مانے جاتے ہیں. اور 70 مسلمان مارے جانا بہت بڑی تعداد تھی اس زمانے کے مسلمانوں کی تعداد کے حساب سے. مسلمانوں کی تعداد میں ایک وہ حصہ تھا 1/7 لکھا ہے جو منافقین کا تھا، وہ تو پہلے ہی جنگ احد سے بھاگ چکا تھا. جو سری اور واضح منافقین تھے وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، جس کا تذکرہ آگے موجود بھی ہے، اشارہ موجود ہے آگے. انہوں نے تو پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں لڑیں گے. ہاں جو چھپائے بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے درمیان ہی رہ رہے تھے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے منافق، ایسی باتیں لوگوں سے نہیں کرتے تھے، جو تھی دل میں رکھتے تھے، اپنے خاص خاص افراد تک رکھتے تھے، وہ تھے مسلمانوں کے ساتھ. لیکن اس کا بھی نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھی بھاگے، اور ایسے بھاگے کہ اللہ کے رسول آواز دیتے رہے. یہ اس قرآن مجید کے اندر اشارے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول آواز دیتے رہے، وہ آواز کو سنتے رہے، اس کے بعد باوجود بھاگتے رہے. اور خالی یہ نہیں تھے، اس کے علاوہ وہ بھی تھے جو ایمان لے کر آئے تھے لیکن ان کا ایمان کمزور تھا. اچھا کمزوری کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ بعض نے کمزوری کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ انسان کے اندر ضعف اس کی برائیوں کی وجہ سے تھا، اس کی اخلاقی پستیوں کی وجہ سے تھا. یعنی ایمان انسان کا مضبوط، اور عقائد کی بات ہوتی ہے نا کہ عقائد وہ ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت اور جہنم کا حقدار ہوگا، صحیح ہے نا، عقائد کی بنیاد پر. لیکن یہی عقائد کمزور ہو جاتے ہیں جب انسان برائیاں کرتا ہے. پھر اس کا عقیدہ اس طرح سے نہیں رہتا, وہ جنگ سے بھاگ جاتا ہے اللہ کے رسول کے بلانے کے باوجود. کیا وجہ تھی؟ دنیا کی محبت, دین کی محبت, اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے اللہ کے رسول کی جان کو خطرے میں ڈال دیا. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ یعنی انسان اتنا یعنی غافل ہو جائے, اس کا ایمان کہاں چلا گیا کہ اللہ کے رسول جیسی ذات کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور بھاگے چلا جا رہا ہے. تو جنگ احد میں جو ایک خاص اخلاقی برائی کی طرف توجہ دلائی گئی, جو خاص برائیاں بیان کی گئیں, ان میں سے ایک اہم ترین برائی یہی کہ دنیا پرستی, جو آپ کے سامنے بھی ہے واقعات کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول نے اس دستے کو کہا تھا کہ کھڑے رہنا, وہ جب انہوں نے دیکھا. اچھا, اس میں ایک اور بھی بات ہے جس کی طرف آگے آیات میں اشارہ ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول مال غنیمت کو برابر تقسیم نہیں کریں گے, جن کے ہاتھ میں آ گیا وہ مل جائے گا اس کو, تو ہم جا کے خود لے لیں. تو کتنی بڑی غلطی ہے کہ اللہ کے رسول کو کیا خائن سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کے رسول, اس میں اشارہ موجود ہے, کیا نبی کبھی خیانت کر سکتا ہے؟ کبھی خیانت نہیں کر سکتا. آپ ترجمہ اگر آپ نے توجہ سے پڑھا ہو تو اس میں یہ بات موجود ہے. تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ مل گیا. ہمارا حال بھی یہی ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں آج جو جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کو مل گیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج اگر نہیں اللہ تعالیٰ دے رہا تو اس کے بدلے میں قیامت میں مجھے کیا دے رہا ہے. تو ہم بھی بس یہی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ بس ہم کسی طریقے سے ہم اپنے پاس جمع کر لیں, اپنے آپ کو حاصل کر لیں بس. کس ہاں, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو انسان کے لیے آخرت کے لیے رکھی ہیں, وہ ملنی ہیں آخرت میں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو خائن انسان تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا اس کے اچھے اعمال کے بدلے میں؟ اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, ایمان ہے, اللہ پر توکل ہے, تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آج وہ اس دنیا میں کچھ اچھے کام انجام دے رہا ہے تو آخرت میں اسے ملنا ہے. اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر دنیا میں اسے نہیں مل رہا. اور یہ تقسیم بھی موجود ہے انہیں آیات کے اندر کہ کچھ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیتا ہے, جو آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت دیتا ہے. پھر ایک اور لفظ استعمال کیا یہاں پر, کہا کہ اور اللہ شکر کرنے والوں کو بے حساب دیتا ہے. تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سوچ کے بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو دے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں محروم چھوڑتا ہے, بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. بہرحال تھوڑا سا آیات میں مزید آگے بڑھیں اگر, تو ایک جانب سود کا تذکرہ کیا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اطیع اللہ و رسول لعلکم ترحمون, اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بات کو سن لیا, قرآن خالی دیکھ لیا, نہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو بھی دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اچھا, ایک مشہور ترین آیت ہے جو عموماً ایک امام کے سلسلے میں اکثر پڑھی بھی جاتی ہے, الذین ینفقون فی السراء والضراء والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے حوالے سے خاص طور پر, کیونکہ کاظم کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, لیکن دیگر آئمہ کے حوالے سے بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے. اور واقعات میں یہ بات بہت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جب کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس نے فوراً اس آیت کو پڑھا امام کے سامنے. بعض غلاموں کے بارے میں, بعض کنیزوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, امام کے سامنے پڑھا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والقاذمین الغیظ, جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, والعافین عن الناس, ان کو چھوڑ دیا کرتے ہیں, بخش دیا کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, جب انہوں نے مکمل آیت پڑھی نا واللہ یحب المحسنین, تو نہ صرف یہ کہ امام نے ان کو معاف کیا بلکہ ان کو آزاد بھی کر دیا ان غلاموں اور کنیزوں کو. یعنی احسان کرنا, احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر سامنے والے نے غلطی کی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کریں بلکہ اگر اس پر احسان کر دے تو یہ کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ آپ نے اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی غلطی کو معاف کیا بلکہ اس کو احسان کیا. غلام نے غلطی کی, امام نے اس کو معاف کیا, نہ صرف معاف کیا, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, امام نے اسے آزاد بھی کیا. تو یعنی یہ ایک طرح سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کرو بلکہ اس پر احسان کرو, اس احسان کا جو بدلہ ہوگا اس کے نتیجے میں وہ شخص آپ سے کتنا مخلص ہو جائے گا, کتنا آپ کا چاہنے والا ہو جائے گا, پھر اللہ کے نزدیک جو اس کا مقام ہو جائے گا وہ کتنا زیادہ ہے. پھر اس کے بعد ایک شخص کا تذکرہ ہے بعض روایات کے مطابق شان نزول کے اندر. ایک شخص تھا جس کا نام تھا بہلول طائب کے نام سے اس کا واقعہ مشہور ہے. ایسا گناہ کیا جو شاید آج کے زمانے میں بھی کوئی نہ سوچ سکے, قبر میں سے مردے کو نکالتا تھا اور مردے کو نکالنے کے بعد اس کا کفن چوری کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے زنا بھی کیا. تو باقاعدہ اس مردے کی آواز آئی کہ میں قیامت کے دن اسی حالت میں جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ کو تیری شکایت کروں گی. آپ سوچیے اس کا کیا حال ہوا. اللہ کے رسول کے پاس صحابی آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایک شخص ہے اس طریقے سے میں نے اس کو دیکھا ہے, مردہ جوان جس کا مر جائے وہ عورت کیسے روتی ہے ویسے رو رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلایا تو پوچھا کہ کیا بات ہے. کہا اس سے بہت گناہ ہو گیا. کہ کیا شرک ہو گیا ہے؟ کہا کہ نہیں شرک نہیں ہوا. کہا قتل ہو گیا؟ کہا قتل نہیں ہوا. کہا پھر ایسا کون سا گناہ ہو گیا؟ کہ آسمان و زمین سے زیادہ بڑا گناہ ہو گیا ہے. کہنے لگا کہ ہاں آسمان و زمین سے بڑھ کر گناہ ہو گیا. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ بہت اہم ہے. کہا بتا اتنا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ کہنے لگا بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ سجدے میں گر گیا. کہا اللہ کی رحمت زیادہ ہے لیکن پھر بھی مجھے ڈر ہے میں معاف نہیں کیا جاؤں گا. کہا کہ اچھا تیرا گناہ کیا ہے بتا. جب اس نے گناہ بتایا اللہ کے رسول اس قدر ناراض ہوئے کہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اچھا یہاں پر ایک بات ہے, صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرے تو نبی کے پاس آئے تاکہ وہ نبی اس کے لیے دعا کرے. جیسے جندب بن جیسے اس شخص کا واقعہ موجود ہے کہ جو ستون توبہ کے حوالے سے, ستون توبہ ایک مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے. اس شخص نے ابو لبابہ نام تھا اس کا, اس نے غلطی کی, جنگی راز مسلمانوں کا دشمن کو بتا دیا. غلطی کرنے کے بعد وہ سیدھا گیا اور اپنے آپ کو مسجد میں باندھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ سے کیا لیکن اس نے اللہ کے رسول کو درمیان میں نہیں ڈالا. جب مسلمان گئے اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول اس سے غلطی ہو گئی آپ معاف کروا دیجئے اسے, اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کر لیجئے. تو اللہ کے رسول نے جو روایت کا خلاصہ ہے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, یہ جملے کہے کہ اگر وہ میرے پاس آتا اور مجھ سے کہتا تو میں اس کے حق میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا. اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول اس کے حق میں دعا کریں, اس کے لیے استغفار کریں تو اللہ جلد بخشنے والا ہے. تو حق تو یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو اپنے نبی کو ذکر کرے, یعنی واسطہ بنائے ایک طرح سے واسطے کے حوالے سے, اور پھر اپنے گناہوں کی توبہ مانگے. بہرحال یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا, لیکن وہ خدا جو اس قدر رحیم ہے وہ گیا. اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کیا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اللہ کے رسول نے ایک طرح سے اس کو ہنٹ دے دی تھی, کہا تھا اتنا بتا دے کہ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. کہا کہ نہیں اللہ کی رحمت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تو کھڑا رہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھ. اور اس نے بھروسہ رکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مایوس ہو گیا اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے اب میں بخشنے والا نہیں ہوں تو میں جو گناہ چاہوں کروں. ایسا نہیں کیا اس نے, وہ چلا گیا آبادی سے دور پہاڑوں پہ چلا گیا اور اتنا روتا تھا اس کی آنکھوں کی پلکیں جھڑ گئیں, یہاں تک کہ اس کے گریے کے ساتھ ساتھ جاندار جو دیگر جانور تھے وہ روتے تھے. پھر اللہ کے رسول کو وحی ہوئی اور اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ جاؤ جا کر اس کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. بہلول طائب کا واقعہ. تو یہاں پر اشارہ موجود ہے, اور جن سے کبھی نازیبہ حرکت سرزد ہو, آیت نمبر 135 میں, اور جن سے کبھی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں, اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے, اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر اصرار کرتے ہیں, گناہ ہو گیا تو گناہ ہونے کے بعد پھر کیا کیا, اصرار نہیں کیا اس پر, بار بار نہیں کرتے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں. پھر کہا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, ان کے لیے جزا ہے مغفرت ہے اللہ کی جانب سے, وہ جنات تجری من تحتہا الانہار, اور پھر جنت ہے. جب توبہ ہو گئی تو پھر اس کے لیے جنت بھی ہے, جنت کے مقامات بھی ہیں, اور کتنا اچھا اجر ہے یہ. پھر اس کے بعد ایک تقوی متقین کی صفات بیان کی گئی ہے, متقین کا تذکرہ ہے اور متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں آیت نمبر 139 میں, ولا تہینوا ولا تحزنوا, اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے. بس نہیں, یہ سورہ جنگ احد کا تذکرہ ہے. جنگ احد میں جن لوگوں نے غلطی کی اور وہ واپس جو ہے وہ جو وہاں سے فرار ہو گئے, ان لوگوں کے لیے بھی کہا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ان لوگوں میں سے بھی جو افراد اگر اب بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں, کہا کہ ہمت نہ ہارو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو, ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر باقی رہے. اب کتنے رہ گئے تھے؟ بعض روایت کے مطابق صرف 9 افراد تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہ گئے تھے. صرف 9 افراد, آپ سوچیے, جن میں سے بعض نے لکھا ہے کہ 7 انصاری تھے, انصار کے رہنے والے یا مدینہ کے رہنے والے, اور صرف 2 تھے جو قریش سے تھے. صرف 2 تھے جو قریش سے تھے. بعض نے بعض خواتین کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے مرد چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو خواتین کھڑی ہو گئے اور اللہ کے رسول کی خاطر کہنے لگی کہ تم نہیں, اگر یعنی وہ دوسرے الفاظ میں ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے چوڑیاں پہن لیے تو ہم باہر نکلیں گے. لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کی حفاظت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا, اور انہوں نے ہمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت کا ان کو صلہ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی حفاظت ہوئی, اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہوئی کہ وہ لوگ کہ جو قتل کرنا چاہتے تھے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو, وہ اپنے حق اپنے سوچ میں کامیاب نہیں ہوئے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والا. اچھا, اس کے بعد اگر مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو خود ایک اہم ترین آیت, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اور محمد تو بس رسول ہی ہیں, ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں, بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا. ایک بہت واضح انداز میں ایک بات بیان کی گئی, اور شاید ہمارے زمانے کے اعتبار سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کیا ہمارے درمیان حجت خدا نہ رہے, اگرچہ کہ ہے جو ہمیں اس وقت ہماری نظروں سے ضرور پوشیدہ ہیں, روایت میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ سمجھیے اگر سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں تو سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن کیا روشنی نہیں ہوتی ہے؟ کیسے وہ روشنی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے بادل ہونے کے باوجود؟ انسان سورج نہیں دیکھ پا رہا, لیکن دن دن لگتا ہے یا نہیں لگتا, رات رات لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ اس کا مطلب یہ کہ دن میں بادل ہونے کے باوجود بھی جو روشنی کی کیفیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ بادل آ جانے کے باوجود بھی وہ سورج کی روشنی بہرحال کسی حد تک پہنچ رہی ہے. بس معاملہ اسی طریقے سے, اگر تمہارا امام تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے تو روایات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا, اس کے باوجود وہ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے اسی طریقے سے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے سے فائدہ پہنچاتا ہے. اور کیسے انسان متوجہ ہوتا ہے کہ یہ دن کا وقت ہے جبکہ سورج کو نہیں دیکھ رہا, ویسے ہی انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری حجت خدا موجود ہے اس روشنی کو دیکھ کر, اس ہدایت کو دیکھ کے جو اس ہادی بھرک کی جانب سے ہو رہی ہے. یعنی انسان مومن اتنا اپنی نظر کو کشادہ کرے, اپنی بصیرت کو تیز کرے کہ محسوس ہو ہر جگہ پر اسے رزق مل رہا ہے, تو وہ حجت کے نتیجے ہے نا روایات میں کہ اگر امام ہے تو یہ زمین اگا رہی ہے, اگر امام نہ ہوتے تو یہ زمین کھانا نہیں اگاتی. تو آج رزق مل رہا ہے, دوسری چیزیں مل رہی ہیں, تو ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ ہمارے امام کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں. اچھا, اس کے بعد وہ لوگ جو موت سے بھاگ رہے تھے ان کی طرف اشارہ ہے, بھائی تم موت سے بھاگ رہے ہو, موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم بھاگو, تم جنگ میں نہ آؤ, کچھ بھی ہو جائے, اگر موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو تمہیں موت آنی ہے, اور اگر موت نہیں لکھی ہے تو کتنے ایسے افراد ہیں جو خودکشی کرتے ہیں پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, کتنے ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ ان کا بچنا ناممکن ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان کے بس میں نہیں ہے, موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. فرمایا 145 میں, اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا. اچھا, میں چاہوں کسی کا گلا دبا دوں وہ مر جائے, یہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہوگا اس کا مرنا تو ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ نے تمہارا لکھا ہوگا تو تم اس کا گلا دبا رہے ہوگے لیکن تمہیں اٹیک ہوگا, تم مر جاؤ گے. تو کہنے کا مقصد یہ, موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے, اور جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا اسے ہم دنیا میں دیں گے, اور جو آخرت کے ثواب کا خواہاں ہوگا اسے آخرت میں دیں گے, اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے. اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں. پھر اگر مزید آگے بڑھیں تو ایک دعا ہے جس کی طرف اشارہ ہے, اس دعا کو دیکھیے. کتنے ہی ایسے نبی گزرے پہلے 146 میں, کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی, لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہوئے, نہ انہوں نے کمزوری دکھائی, نہ وہ خوار ہوئے. تو یہ مسلمانوں کو ایک طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, تم اللہ کے رسول جو سب سے بہترین ہیں, سب سے زیادہ کائنات میں افضل ہیں, اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو, جبکہ اس سے پہلے دیگر انبیاء گزرے تھے ان کے ساتھ ہی نہیں بھاگے, تم مسلمان ہو کے بھاگ رہے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا, اور ان کی دعا صرف یہ تھی. کیا دعا تھی ان کی؟ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں, اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اچھا یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ثابت قدم ہیں, اس کے باوجود یہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے ان زیادتیوں سے درگزر فرما. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے, یہ نہ سوچے کہ میں اگر مثلا دین کی خاطر کچھ کر رہا ہوں, ڈٹا ہوا ہوں, لگا ہوا ہوں, تو گویا میرے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. نہیں, اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے, اس لیے کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو اس کے علم میں بھی نہیں ہو, وہ اس نے کیے ہیں, اس کو معلوم بھی نہیں ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے. کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ مثلا اس نے ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جس کی جانب وہ متوجہ نہیں ہوتا بعض اوقات, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال گناہ گار انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نہیں ہے. معصوم مخصوص ہیں جن سے گناہ کی کوئی یعنی ذرہ برابر بھی ممکن نہیں ہے. ہاں, باقی تمام انسان ہیں ان سے گناہ ہو سکتے ہیں. اب گناہ ہو سکتے ہیں تو ہر وقت اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں اس بات کے لیے آمادہ رکھے, میں گناہ گار ہوں خدا تعالیٰ. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں ہر وقت, قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, واسرافنا فی امرنا, اور ہمیں اور ہم نے اپنے معاملات میں جو اسراف کیا ہے اس کو معاف کر دے, وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ, وانصرنا علی القوم الکافرین, ہمیں کافرین پر نصرت عطا فرما. یہ اسی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, صحیح معنوں میں جو مسلمان قرآنی تعلیمات سے احادیث سے جو دور ہو رہے ہیں, بارِ الٰہی ہمیں قرآنی علوم کو حاصل کرنے, احادیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں اور یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں, بارِ الٰہی ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, بارِ الٰہی ان کی تمام پریشانیوں کو قرآن کے صدقے میں دور فرما, ان کی تمام حاجات کو قرآن کے صدقے میں پورا فرما. بارِ الٰہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, بارِ الٰہی جو بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی بیماری کے حوالے سے, رزق کے حوالے سے, دوسرے حوالوں سے, بارِ الٰہی ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. بارِ الٰہی اپنی آخری حجت امام عصر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.